الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. الحمدللہ، قرآن کی آیتیں، قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم اس پروگرام میں ہم سننے سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ، اس پروگرام میں قرآن ترجمہ و تفسیر بیان ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر، تفسیر سیرۃ الجنان سے یہ پروگرام ہم ترتیب وار سن رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 تک پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائی تھی. آئیے آیت نمبر 93 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا، مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اور سنو، انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا. اے محبوب، تم فرما دو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے. چونکہ پچھلے کئی رکوع سے یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے واقعات کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مزید انہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کا وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے حسب عادت اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو، اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو. بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی کہ نافرمانی ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی. شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے، دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر کوہ طور ان کے سروں سے ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں انکار ہی تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی جس کی انہوں نے پہلے پوجا کی تھی، اور سامری جادوگر کے بہکاوے میں وہ آ گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن نہ تم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہو. خود بتاؤ کہ کیا توریت پر ایمان لانے کے یہ تقاضے؟ تم پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم توریت کو مانیں گے بھائی، قرآن کو ہم نہیں مانیں گے. اب کچھ باتوں سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تو تم توریت کو بھی نہیں مانتے ہو. توریت پر ایمان لاتے تو تم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین دلیلوں سے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کا تقاضا کیا یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی کرو، اور جو توریت میں تمہیں حکم دیا گیا تھا اسے چھوڑ دو. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اس پر غور کریں، کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا حکم ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ وغیرہ سے دور ہے اور ان سے بچنے کے مختلف ہیلے بہانے تراشتی ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی؟ بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیہ نوسی سمجھ کر اور تنگ ذہنی سمجھ کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تنگ ذہنی ہے، یہ بیکورڈنیس ہے۔ استغفراللہ، اے کاش کہ ہم اپنی زبان پر جس طرح ایمان و محبت کے دعوے کرتے ہیں، اندر بھی ایسا دعویٰ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ یقیناً ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں کہ ہم اللہ رسول کی مکمل اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کریں، جس طرح ان سے کہا گیا بِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آج ہمیں بھی اس آیت سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کون سے کام کروا رہا ہے؟ ہم ایمان لا کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان نے یہ ہمیں حکم دیا؟ تو ہمارے ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلا جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود ہے، جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کے دل میں گائے کی، بچھڑے کی جس کی انہوں نے پوجا کی تھی کسی زمانے میں، اس کی محبت اتری ہوئی تھی، حلاوت اتری ہوئی تھی، جب تک برائی کی حلاوت دل میں موجود ہوتی ہے نا، تب تک ایمان اور اچھے اعمال کی محبت اور ان کی شیرنی، ان کی لذت، ان کا مزہ یہ محسوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہ کی لذت، گناہ کی مٹھاس اور نیکی کی مٹھاس، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ آج ایک اکثریت کا رونا ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آتا نماز میں، سجدوں میں لذت نہیں ملتی، رونا نہیں آتا، دعا کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا۔ غور کریں ہمارے دلوں میں محبت کس کی بسی ہوئی؟ گناہوں کی محبت بسی ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بسے ہیں، اور گناہ ہمارے دلوں میں بسے ہیں تو پھر نیکی کی محبت اور اس کی مٹھاس کیسے بس سکتی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ناظرین۔ لہٰذا اگر ایک نکالیں گے تو پھر دوسری بسے گی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنی ایمانی قوت اور اپنے قلبی میلان کو جج کرے، اس کو چیک کرے، اور اپنے دل سے گناہوں کی محبت کو گھسیٹ کر نکالے، اور اپنے دل میں نماز، ذکر، روزہ، درود اور تلاوت کی محبت کو سمانے کی کوشش کرے۔ آگے آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں سے یہودیوں کے ایک اور باطل دعوے کا اور اس کے رب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کا دعویٰ پہلے بیان کیا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے کہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جنت ہے ہی ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت خالص تمہارے لیے ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے کہ نہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، نہ کوئی عذاب ہم پر ہوگا، اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کی حاجت بھی نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں تم دنیاوی مصائب کیوں برداشت کر رہے ہو؟ کیوں کمانے کی فکریں، کیوں مال بنانے کی فکر اور اولاد کو پالنے کی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں؟ موت کی تمنا کرو، مرنے کی دعا کرو، ताकि ऐशो आराम वाली जन्नत में पहुंच जाओ, और अगर तुमने मौत की तमन्ना ना की तो ये तुम्हारे झूठा होने की दलील है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर यहूदी मौत की तमन्ना कर लेते, हुजूर के फरमाने पर, इस आयत के उनके सामने पेश करने पर, अगर यहूदी मौत की तमन्ना करते तो सब हलाक हो जाते और रूए जमीन पर कोई यहूदी बाकी ना रहता। मौत की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक मकबूल बंदों का तरीका है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हर नमाज के बाद दुआ फरमाते, अल्लाहुम्म रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब मुझे अपनी राह में शहादत और अपने रसूल के शहर में मुझे वफात नसीब फरमा। उमूमी तौर पर तमाम अकाबिर सहाबा और बिलखसूस शुहदाए बदर व उहद व अस्हाब बैत रिजवान रदी अल्लाह तआला राह खुदा में मौत से मोहब्बत रखते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ने ईरान वालों को जो खत भेजा उसमें तहरीर फरमाया था, मेरे साथ ऐसी कौम है जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाने को इतना महबूब रखती है जितना ईरानी लोग शराब से मोहब्बत रखते हैं। एक दूसरी रिवायत में है कि इस तरह का खत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला ने ईरानी लश्कर के सिपे सालार रुस्तम बिन फर्रुख जात के पास भेजा था और उसमें तहरीर फरमाया था, मेरे साथ ऐसी कौम है जो मौत को इतना महबूब रखती है जितना अजमी शराब को मरगूब रखते हैं। इसमें एक जबरदस्त इशारा है कि शराब की नाकिस मस्ती को मोहब्बत दुनिया के दीवाने पसंद करते हैं और अल्लाह वाले मौत को महबूब हकीकी के विसाल का, उससे मुलाकात का जरिया समझकर महबूब जानते हैं, पसंद करते हैं। खुलासा कलाम यह है कि अहले ईमान आखिरत की रगबत रखते हैं और अगर लंबी उम्र की तमन्ना भी करें तो वो इसीलिए करते हैं कि नेकियां करने के लिए कुछ और अरसा मिल जाए जिससे आखिरत के लिए जखीरा सआदत ज्यादा कर सकें, और अगर गुज़श्ता जिंदगी में गुनाह हुए हैं तो उनसे तौबा व इस्तिग़फ़ार मजीद करें। अलबत्ता दुनियावी मसाइब से तंग आकर वो कभी मौत की तमन्ना नहीं करते। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दुनियावी मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना न करे और अगर मौत की तमन्ना करने के सिवा कोई चारा ना हो तो यूं दुआ करे, ए अल्लाह जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर है उस वक्त तक मुझे जिंदा रख और जब मेरे लिए वफात बेहतर हो उस वक्त मुझे वफात दे दे। और दर हकीकत दुनियावी परेशानियों से तंग आकर मौत की दुआ करना सब्र और रिजा तस्लीम और तवक्कुल के खिलाफ है और ये जायज नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला खुद उन यहूदियों के बारे में फरमा रहा है जिसने मौत के तमन्ना करने का भी एक हुक्म फरमाया कि अगर चाहो तो मौत की तमन्ना करो, फिर उनके छुपे हुए दिल की गंदगी और उनके दिल की बात को अल्लाह करीम खुद ही बयान करते हुए अगली आयत में फरमाता है, वलन यतमन्नौहु अबदं बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तर्जमा, और अपनी बदअमालियों की वजह से ये हरगिज कभी मौत की तमन्ना न करेंगे और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये गैब की खबर और मौजजा है कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की शदीद मुखालफत के बावजूद भी मौत की तमन्ना का लफ्ज जबान पर न ला सके। मुखालफत करते थे ना तो वो कह देते कि तुम झूठे हो और हम मौत की तमन्ना करते हैं, नहीं मरेंगे देख लो, और मौत की तमन्ना कर लेते, लेकिन उन्होंने ना की और उनकी इस बात को अल्लाह ने पहले अपने हबीब को बता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा ये जाहिर हुआ, आपने जो खबर दी थी वो सच्ची हुई कि किसी भी यहूदी ने आपकी ऑफर पर मौत की तमन्ना ना की। यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा भी और इनकी दुनिया से मोहब्बत भी, जिसको अगली आयत में अल्लाह करीम बयान करते हुए फरमाता है, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया वमिनल्लज़ीना अशरकू يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون। ترجمہ، اور بے شک ضرور تم انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی زندگی دے دی جائے हालांकि इतनी उम्र का दिया जाना भी उसे अजाब से दूर न कर सकेगा और अल्लाह उनके तमाम अमाल को खूब देख रहा है। मुशरिकीन का एक गिरोह मजूसी है, आपस में सलाम के मौके पर ये अपने गुफ्तगू में कहा करते थे ज़े हज़ार साल यानी हज़ार बरस जियो। इनके इस कौल के पेश नज़र आयत का खुलासा यह है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजूसी मुशरिक हज़ार बरस जीने की तमन्ना रखते हैं और यहूदी उनसे भी बढ़ गए हैं कि उन्हें जीने की हवस सबसे ज्यादा है, हालांकि इतनी उम्र का दिया जाना भी अगर किसी की हज़ार साल उम्र हो भी जाए तब भी जहन्नम से उसे दूर न कर सकेगा, और अल्लाह ताला उनके तमाम आमाल को खूब देख रहा है और उनका कोई हाल अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं। याद रहे कि कुफार दुनियावी जिंदगी पर हरीस होते हैं और मौत से भागते हैं, जबकि मोमिन की शान यह है कि वो अगर जिंदगी चाहता है तो सिर्फ इसलिए कि ज्यादा नेकियां करे, आखिरत का तोशा जमा करे, और आखिरत का ज़ाद राह जमा करने के लिए जिंदगी चाहना अच्छा है, क्योंकि जिंदगी की हवस नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी है। नीज लंबी उम्र और ज्यादा माल अल्लाह ताला के राजी होने की अलामत नहीं बल्कि ये तो बाज़ औकात वबाल का जरिया बन जाते हैं। हजरत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से बेहतरीन कौन है? इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। उस शख्स ने फिर अर्ज की, लोगों में सबसे बुरा कौन है? इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। आहा, क्या जबरदस्त हदीस है। लोगों में अच्छा वो जिसकी उम्र लंबी हो लेकिन अमल अच्छे हो, और लोगों में बुरा वो जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो। तो हमें लंबी जिंदगी आफियत वाली नेकियों भरी इसकी दुआ करनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं। आगे मजीद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ। ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور زمین میں دھسانا تو وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ ایک اور بہانہ انہوں نے تلاش کیا۔ تو یہ یہودیوں کی سراسر جہالت تھی کہ جو چیز حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، عذاب لائے، کوئی چیخ کا عذاب تھا، کوئی ہواؤں کا عذاب تھا، پہاڑ کو، طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا جبریل علیہ السلام نے اٹھا کر، تو یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت جبریل کی کوئی ان سے ذاتی دشمنی تھوڑی تھی، لیکن یہ ان کے ذاتی دشمن بن گئے، اور حقیقت میں اس طرح وہ اللہ کے دشمن بن گئے۔ اگر یہ انصاف کرتے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور شکر گزار ہوتے حضرت جبریل کے کہ وہ ایسی پیاری کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہو گئی، ان کی باتیں سچی ہو گئیں کہ ہاں جناب یہ جو کہتے تھے وہ سچ ہو گیا۔ تو حضرت جبریل اس کتاب کو لائے، وہ تو ان کے دوست ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے، آپ کے رفیق رہے، آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے، آپ پر قرآن لاتے رہے۔ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہودی ان سے دشمنی رکھتے تھے، اور ان کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی اور فرشتہ کتاب لاتا تو ہم ضرور مان لیتے، ایمان لے آتے، لیکن چونکہ جبریل کتاب لاتا ہے نا، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے ہماری دشمنی ہے، معاذ اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت سارے فرشتوں سے دشمنی اور عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے دشمنی رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ ایک ولی سے دشمنی بھی بولا سارے ولیوں سے دشمنی ہے، بلکہ خدا سے دشمنی ہے، اور ایک نبی سے دشمنی بھی سارے نبیوں کی عداوت اور دشمنی ہے، اور ایک فرشتے کا بغض اور دشمنی بھی سب فرشتوں سے دشمنی رکھنا اور خدا پاک سے معاذ اللہ دشمنی رکھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے،
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے کافر اور منافق مراد ہیں۔ یہ کتنی بڑی ان کی جہالت تھی کہ پورا قرآن سن کر اور اس کی باتوں کو دیکھ کر بھی یہ آخر میں کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی بات نازل نہیں ہوئی جو روشن بات ہو، جو کھلی اور واضح بات ہو۔ یہ ان کی کند ذہنی یا دشمنی یا مخالفت اور اللہ کی نافرمانی کا سبب تھا، ورنہ حقیقت میں قرآن واضح، معجزات ظاہر اور سب چیزیں ان کو ایمان اور تقوی کی طرف لانے والی تھیں، لیکن کیا کیا جائے اسے جس نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 100،
اوکلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون۔
اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے یاد دلائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا، خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو ویسے ہی پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اسی لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر لیا جائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ایمان ضرور لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے،
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔
ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے ہیں اور خود ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ کے اوصاف اور احوال وغیرہ کا بیان تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں سے اور پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا یہ قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا کمپیریزن کیا، تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہودیوں کا یہ ایک برا عمل تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی نے اسے چھوڑنے کو پیٹ پیچھے پھینکنے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کتاب اٹھا کر پیٹ پیچھے نہیں پھینکی تھی، مفسرین نے لکھا، لیکن کتاب سے بے التفاتی برتی اور کتابوں پر عمل نہ کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے پیٹ پیچھے پھینکنے کے الفاظ سے اسے بیان فرمایا۔ حالانکہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھا تھا، لیکن چونکہ اس کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے گویا یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، غور کر لیں، ہم نے قرآن کو کیا سنبھال کے رکھا ہے، غلافوں میں رکھتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بچیوں کی شادیوں میں جہیز میں بھی دیتے ہیں، لیکن عمل کتنا کرتے ہیں، پڑھتے کتنا ہیں؟ یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس بات کے مزداق ٹھہریں کہ کتاب اللہ کو گویا اس امت نے بھی پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 102 سے آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔